لاہور رکھا 16 جنوری 2004۔
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔
موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلوی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6374813۔
میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد نہ اس کے حال پہ چھوڑا ہے نہ اسے آزاد چھوڑا ہے۔ یہ کسی فیکٹری میں بنا ہے اسٹینڈ، یہ مائک، یہ ممبر بنانے والے نے بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ہمارے رحم و کرم پر ہے، جیسے مرضی استعمال کر۔ اس سے بھی اللہ کی بات ہو رہی چھپ کھڑا ہے۔ اسی قسم کے آلات سے لوگ گانے بھی گا رہے ہیں اور اگلے سننے والے سن بھی رہے ہیں، یہ چھپ کھڑا ہوا ہے۔ انسان جس چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اس کے حال کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار پورا رہتا ہے۔ جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار پورا رہتا ہے۔ اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے نفع اور نقصان، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر ہر عمل، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قابض ہے، اور اس قبضے میں ایک ذرہ برابر کے لیے بھی کبھی زوف نہیں آیا۔ بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا، اپنے مد مقابل کو گرفت مضبوط کر لی، لیکن اس گرفت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے، پھر وہ خود بخود ڈھیلی ہو گیا۔ بڑی طاقتور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا، لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقتور حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نااہل محمد شاہ رنگیلے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو فروخ سیئر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ وہ گرفت خود بخود ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنگیز خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے، اس میں اس حد تک کمال ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، نہ اس میں زوف ہے، نہ وہ گھٹتا ہے۔ جس چیز کو جو شکل دی، اس پر جیسے قبضہ رکھا، جس چیز کو فنا کیا، فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھے اور قبضہ رکھا، کسی چیز کی نفع کی شکلیں، کسی چیز کے نقصان کی شکلیں، ان سب پر میرے بھائی اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے۔ اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ کبھی زوف آیا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال۔ لہٰذا کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے، قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے۔ والارض فرشناها، زمین بچھ گئی، خود بخود بچھی کا نہیں، تمہارے اللہ نے بچھائی۔ فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا؟ فنعم الماہدون، وہ اللہ کہہ رہا کیا کہنے میرے بچھانے کو، کیا کہنے میرے فرش بچھانے کو۔ یعنی اس کا مرادی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا، کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا؟ فقدرنا، میں نے تمہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا۔ فنعم القادرون، کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا؟ کیا کہیں میرے اندازہ لگانے کو، کوئی ہے میرے جیسا جو سب کچھ کر کے دکھا دے، بتا دے، اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح کر اپنے قبضے کو بحال رکھے۔ تو کہا الارض، زمین ہو، زمین اللہ کی مٹھی میں ہے۔ پھر رفع سماوات، آسمان بلند کیے، سب سماوات ان سے باقاعدہ اوپر نیچے ساتھ بنائے۔ پھر کیا یہ آزاد ہیں؟ کہیں ان سے کچھ سماوات، آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے، سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی، کیا ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے؟ کہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اسی اللہ کے آپ بھی تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، ستارے بھی تابع ہیں، جس سے پہلے تابع تھے وہ آج بھی تابع ہیں۔ دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کہیں یغشی اللیل النہار، وہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اور نسلخ من النہار فاذا هم مظلمون، یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی۔ نسلخ من النہار، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، کھال اتارنے کو۔ تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے لے جانے کو کھال اتارنے سے تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں کائنات میں سے, ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں تو ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے, روشنی اس کے سیف سے ہے, روشنی اس کی برکت سے ہے. جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے, اس کی کھال کو اتار لیتا ہے تو نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں. اب بھی دنیا میں صرف 3% حصہ ایسا ہے جو روشنی دے رہا ہے, 97% ایسا حصہ ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں, اس میں کوئی روشنی کوئی کسی قسم کی کوئی روشنی کوئی, اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پرزے پرزے ہو کر ہوا میں فضا میں بکھر جاتا ہے. اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے, اگر یہ کہیں وہاں چلا جائے اس بلیک ہول کی طرف کھچ جائے تو ہم بشمول ہمارے کہتے ہیں, ہم بھی اسی کا حصہ ہیں, ہم یوں غائب ہو جائیں جیسے کوئی ایک ہلکا سا کنکر کسی بڑے موجی طوفانی موجوں والے دریا میں ڈالا اور اس کنکر کا جا کے پتہ بھی نہیں چلا. ایسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ ادھر چلا دے ادھر جگہ اندھیرا ہے اس کو بلیک ہول سے تعبیر کر دیں تو اگر اس ساری کائنات کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے. تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. پھر موسموں کا بدلنا و تفریق, ان فی خلق السماوات والارض, کا زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو, زمین کے بچھنے میں آسمان کے بلند ہونے میں غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض, وقت اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو تو دن کیسے آ رہا ہے رات کیسے آ رہی. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے, اتنے سمندروں کو چیرتا ہوا, وہ کون سی طاقت ہے اتنے بڑے پانی کے ذخیرے پر ان پنکوں جیسے جہازوں کو لے کر چل رہا ہے, اور انہیں ڈوبتی نمبر سے بچاتا ہے, غرق ہونے سے بچاتا ہے. حالانکہ دنیا میں 3% پانی ہے اور ایک ایسا کشتی ہے, ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے, ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, ان الذی امرت البحار ففقرت قولی, میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا. کافی امواج امثال الجبال, طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والی اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البتہ مغلہ قطعتی, تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھاگ کی طرف بٹھا دیتا ہوں. اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے. اتنے بڑے آبی ذخیروں میں بلکہ قلتی فجلے سے باہر بما ينفع الناس, وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے, اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی راستہ ختم ہو جائے, اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے, خشکی سے نہیں, ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے. اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام بنی ٹھپ ہو کر رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے, خلقِ السماوات, زمین آسمانی کو بیٹھ کے سوچا تو کرو, اختلاف اللیل والنہار, دن رات میں سوچا تو کرو, والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, جو کشتیاں چل رہی ہیں دریاؤں سمندر میں کبھی غور تو کرو, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے, فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے, وبث فیها من کل دابہ, اور اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے, اور یہ سارے کا سارا وتصریف الرياح, پھر ہواؤں کا چلنا, کبھی صبا کبھی نسیم کبھی سرسر کبھی عاطیہ کبھی مرسلات کبھی کبھی داریات کبھی حاملات کبھی ناشرات کبھی حافظن کبھی عاطفن کبھی قاطفن کبھی سرسر, یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں. وہ سرسر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے, اور وہ عاطف بن کے آتی ہے اور عاطف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. تو جب سرسر ہو عاطیہ سرسر عاطیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے, عاطفن اور قاطفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے. اگر عاطف عین سے الف عین سے عاطفن عین الاصطفاء عاطفن اور عاطفن, یہ وہ ہوائیں جب اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں, اور فرسن اور عاطیہ, یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو ساری زمین کے زمین نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے. تو وہ تفریح الرياح, ہواؤں کا عدلنا اور بدلنا, اور مرسلات, اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور واریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں. ناشرات، حاملات، واریات، مرسلات، یہ چار ہوائیں رحمت کی، چار ہوائیں عذاب کی. سرسر اور آتیہ، آصفن اور قاصفن، یہ عذاب کی، یہ رحمت کی. تقریب الریاح، ہواؤں کا پھیر پھیر. اور صحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کے کھڑے ہو جانا. ایسے پانی کے ٹینکر جن کی نہ کوئی ٹنکی ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی گیٹ ہے، اور نہ کوئی وال پمپ ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر وال لگا ہوا ہے، نہ کوئی پریشر پمپ ہے. دھواں ہے دھواں، اندر جاؤ تو دھواں، اور برسنے لگے تو ساری دنیا ڈبو دے، پھر اس کا پانی ختم نہ ہو. پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غریب نظام چلایا، اور تنوں تن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر لیا. اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے، اور اسی کے جب اللہ بہانے کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے کہ سارا فیصلہ باد کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے، اور اس کے بادلوں میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. وہ مونسون کا محتاج نہیں، جس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب امر ہوتا ہے تو مونسون ہو یا نہ ہو، اللہ دوسری ہواؤں کو مونسون بنا دیتا ہے، اور اسی فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. کلا آیات کا میری نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لے قوم یعقلون، جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس کا نشانیاں ہیں. تو میرے بھائی، جو میں نے خارجی نظام کی بات کی، کہ سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کر نہیں سکتا. اب ایک انسانی نظام، انسانی نظام کہ کیا انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابض ہے جیسے زمین آسمان پر قابض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انتم مشد خلقا عن السماء بناها رفع سمكها فطواها وعطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى ذرية الجحيم لمن يرى فاما من سعى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. اسم الله ہماری کہانی چھپائی ہوئی ہے، ساری کہانی اس نے اللہ نے بیان کر دی. انتم مشد خلقا، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ ام السماء، تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل پڑے گی یا آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی؟ ذرا آسمان کی وسعت دیکھو، نیل کی چھت دیکھو، بے ستون کی چھت دیکھو، تاروں سے سجا ہوا آسمان دیکھو، سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو، کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا. کہ جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے تو یہ گلستان کالونی کے پانچ فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا. انتم اشد خلقا ام السماء، بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا، لیکن اس میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے؟ سات آسمان تو بغیر سکون کے اتنی لمبی چوڑی چھت ہے. دیکھیے، اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، تو یہاں آؤ تو صرف بکرے پر اور دمبے پر چھری پھیرنے نہیں، بلکہ ساری زندگی کے لیے عہد کر کے آؤ کہ اپنے تمام جذبات کو اللہ اس کے رسول کے سامنے قربان کریں گے اور اس پر چھری پھیر لیں گے، اور بڑی سے بڑی قیمتی چیز بھی اگر اللہ مانگے گا تو اللہ کو پیش کر دیں گے. 84 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور 6 برس کا تقریباً ہو چکے ہوں گے وہ، 6 برس، 7 برس، 8 برس، کہیں پڑا تو نہیں، اندازہ یہی ہے. فلم میں بلغ ما ہو چاہ، جب دوڑنے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبا کر دو. اس وقت اپنی عمر کوئی 90-92 برس ہو چکی ہے، 7-8 برس کا بیٹا ہے، مینا کی سنگلاخ وادی ہے، زمین آسمان دم بخود ہیں، فرشتے کیا، ہوائیں کیا، مینا کے خاموش پہاڑ کیا، خشک وادیاں کیا، تو یہ کیا چکر ہو رہا ہے کہ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے اور معصوم بچے وغیرہ تجھے ذبح کرنا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فن گرما جاتا تو اگر بیٹا فل حجت کی بجائے یہ کہنے کی بجائے کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، خواب تم نے دیکھا ذبح مجھے کرتے ہو، ان سارے حل حجت کی بجائے اگر بیٹی کا جواب آتا ہے یا ابت فعل، یا ابت، وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی بڑی خوشی کی بات سنی جا رہی ہو اور اگلا خوش ہو کر جواب دے رہا ہو، یا ابت، میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشی اور اندر کے جذبات کی عکاسی ہے کہ وہ ان کو ایسا لگا جیسے انہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز مل گئی. افعل یا ابت افعل، جلدی کرو جو آپ کو کہا گیا ہے. ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہے. کہنے لگے خوش نہ ہوں، آپ کو چھوڑوں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اور دنیا کو چھوڑوں گا تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی. ہاں مجھے اپنی ماں کا تھوڑا خیال آتا ہے تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا، کہ یہ کرتا آپ لے لیں، یہ میری ماں کو دے دیں، اور اپنے کرتے میں آپ مجھے کفن دے دیں، کہ جب کبھی میری ماں کو میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پکڑ لو. اور پھر ان کو نصیحت فرما رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ وہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے باندھ دیں. اور مجھے الٹا لیتا ہے صلہ للجبین، ماتھا میرا زمین پہ رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں. ہاں ہو، فرشتوں پر بھی سناٹا چھا گیا جب ہاتھ باندھ رہے تھے اور ان کو زمین پہ لٹایا اور ان کی کمر کے اوپر ایسے اپنے گھٹنے پر ایسے گوڑے کو رکھا، اور جیسے قصائی نہیں اٹھاتا بکرے کے سر کو اس طرح بالوں سے پکڑ کے سر اٹھایا. اور پھر کہنے گئے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میں میں بے قرار ہو گیا تو آج میں اس کو تیرے نام پر ہی قربان کر رہا ہوں اور اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر یا اللہ تو نے مجھ سے امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور ایک اگر چھری چلا چلا آسمان کے فرشتوں میں اس دعا کو سن کر چیخو پکار مچ، آسمان کے فرشتے رو رہے، پہاڑ پارا پارا ہو رہا ہے، ایسی دردناک یہ صدا تھی. اللہ کا غیب نظام اسی وقت حرکت میں آیا، گردن میں لوہا نہیں ڈالا، چھری کو موم نہیں بنایا، چھری اپنی کاٹ میں بھرپور تھی، گردن اپنے کٹنے میں اسی طرح نرم و نازک اور تیار تھی. پر رب السماوات کے سامنے کائنات جو کہے گا وہ کرے گی، اس نے گردن کو گردن رکھا اور چھری کو چھری رکھا، اور چھری سے کاٹنے کا حکم واپس لے لیا اور گردن سے کٹنے کا حکم واپس لے لیا. خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے، جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل کے ہاتھ میں ہو وہ نہیں کاٹ سکتا. فرعون نے 70,000 ذبح کیے پر موسیٰ پہ چھری نہ چل سکی، وہ دشمن ہے، خلیل خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، چلی چھری نہیں چل سکتی کیونکہ آسمان والے نے کہا نہیں چلے گی. تو ہر حاجی سے اللہ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ پر قربان ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی منشا اپنی زندگی کی معراج بناؤ. تیسری چیز حج کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے دعوت کا پیغام اٹھایا اور سارے عالم میں پہنچنے کا نظام بنایا، نہ ملک نہ مال نہ حکومت نہ فوج نہ پولیس نہ درہم نہ دینار، کچھ بھی نہیں دیا، صرف قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجس فاہجر ولا تمن تستکثر ولربک فاصبر. اے میرے نبی اٹھ جا، پہنچا میرا پیغام، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی حکومت کوئی نہیں، کوئی ہتھیار کوئی نہیں، کوئی پہرے دار کوئی نہیں، دو وقت کی روٹی نہیں وہ بھی کوئی نہیں، تین تین دن گزر جائیں گے ایک نوالا پیٹ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے بیت اللہ سے میرے پیغام کو اٹھانا اور کائنات کے آخر انسان تک پہنچانا ہے. تو آپ کی 13 برس اس پر جان توڑ محنت لگتی. چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا اور آپ فرمایا کرتے تھے اے چچا تیرے جانے کی کمی مجھے بڑی محسوس ہے. ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے فاصلے سے وہ فوت ہو گئی، تو آپ پر غم پہ غم ٹوٹا. تو پھر جب مکے میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ نے عرب قبائل کو دعوت دینا شروع کی کہ کوئی مجھے لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، کوئی بھی سننے والا. تو وہ اس لیے طائف کا سفر کیا، وہاں سے بھی بڑی تکلیف لے کر واپس آئے. تو نبوت کا 11 سال ہے اور حج جولائی کے مہینے میں ہے، آپ کو رات کو 6 نوجوان ملے ایک گھاٹی میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بڑے شیطان کے پاس، عبداللہ بن رواحہ، ابو الحسن بن فیحان، عبادہ بن سامد، اسد بن زرارہ، سعد بن الربیع، نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ اور نام بھی محدثین نے لیے ہیں، یہ جو میں نے نام بتائے ہیں یہ دلائل النبوہ اصفہانی نے جس روایت کو کیا ہے ترجیح دی ہے، میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے، باقی میں اور نام بھی دیے ہیں. آپ نے اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری مانتے ہو، خط ہمارے پاس کیا کلام ہے؟ تو آپ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ جو سنایا تو کب کپا گئے، کہو یہ وہی ہے جس کی یہودی خبر دیتے ہیں، چلو ان سے پہلے پہلے مسلمان ہو. یہ مسلمان ہوئے تھوڑے خوش، ان کا یہ اگلے سال آئیں گے، سارا سال آپ ان کے انتظار میں رہے. نبوت کے 12 برس میں 12 آدمی آئے، دو ان میں سے 11 اگر تھے، 5 یہ اور 4 یہ اور 8 اور آئے 12. ان سے آپ نے بیعت لی رات کو، اس کو بیعت العقبۃ الاولی کہتے ہیں. تو میں کہا ہم اگلے سال آئیں گے. نبوت کا 13 برس تھا تو 72 آدمی آئے، دو عورتیں، ام منیع ام عمارہ رضی اللہ عنہما، 70 مرد. رات کو بیعت ہوئی، کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. کہا اچھا جب اللہ حکم دے گا میں آؤں گا. تو یہ واقعہ ہے ذوالحج کا. اس کے بعد محرم گزرا، ذوالحج پورا گزرا، پھر محرم گزرا. سفر کی 27 تاریخ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر میں اجازت ہو گئی ہجرت کی، لیکن آپ کو نہیں ہوئی، تو آپ نے کہا بھائی ہجرت کرو، تو صحابہ جانا شروع ہوئے 1 2 3 4. 27 تاریخ کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ دن تھی، تو آپ یہ جمعرات کا دن تھا، تو آپ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جانے کا حکم ہو گیا ہے. ان کا میں بھی ساتھ ہوں، کہاں تم بھی ساتھ. تو 27 کی رات کو آپ نکلے ہیں شب جمعہ ادھر مدینہ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ایک بار تلاش کیا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش کرنی پڑ جائے گی پھر نکلیں گے. اس طرف مدینہ ہے تو اس طرف نکلے یمن کے راستہ، بالکل اس کے الٹ. تو یمن کے راستے کی طرف 4 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ تھا، 100 اس میں یہ غار تھا بالکل اوپر. ہمارے نبی پنجوں کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑے، تو اس سے آپ کی انگلیاں تر زخمی ہو گئیں. جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو سارے پاؤں خون سے بھر گئے تھے، تو آپ چڑھ نہیں سکے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پر بیٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا. جنہوں نے 100 کا پہاڑ دیکھا وہ جانتا ہے ایسے سیدھا پہاڑ ہے سیدھا. تو اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا اور اس کو اپنی پگڑی پھاڑ کے اس سے سوراخ بند کیے. پھر کچھ اور سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑا اور اس سے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا، اس پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں. اندر آئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ کرتا بھی نہیں ہے اور پگڑی نہیں ہے. تھوڑا سا روشنی ہوئی تھوڑی سی، تو آپ نے دیکھا ننگے صرف تہمن. تو آپ نے کہا تیرا کرتا کہاں، تیری پگڑی کہاں؟ کہا یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کوئی چیز نہ نکلے، میں نے ان کو بند کیا ہے. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، پھر اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا. تو فوراً جبریل آئے تھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہوں اور جنت میں آپ کا اس کو ساتھی بناتا ہوں. قریش مکہ اس رات حملے کے لیے تیار تھے اور اندر دیکھ رہے تھے کہ سویا ہوا ہے. آپ نے وہاں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور خود نکل گئے. اب عربوں میں دستور تھا اندر جا کے حملہ نہیں کرتے تھے، گھر میں نہیں جاتے، کیونکہ آج مسلموں میں اندر آ کے قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس زمانے کا کافر بھی وہ مسجد تو چھوڑ، وہ گھر میں داخل ہو کے دشمن کو قتل نہیں کرتا تھا. اب وہ انتظار میں کہ یہ اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، ہم قتل کریں گے ہر ذریعہ دل پر. اب ان کو کچھ شک پڑا کہ وہ نہیں ہے، ہر طریقہ کا ذرا چھوٹا تھا، تو انہیں پتھر مارے. تو پتھر مارے تو حضر علی کی تہائی نکلی، لیکن انہوں نے چادر سر سے نہیں ہٹائی کہ پتہ نہ چل جائے. صبح ہو گئی، چادر نہیں ہٹائی. جب سر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا علی تو آئے غصے میں، کہنے لگے ہمیں تو رات شک پڑ رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو اتنے اس کو پتھر مارے، ہمارے نبی تھے، اس کی کبھی منہ سے ہائی نہیں نکلی تھی، اور تو یہ پتھر مارتے تھے تو ہائی کرتا تھا، تو ہمیں شک تو پڑ گیا تھا کہ وہ نہیں ہے. تو بتا اب وہ کہاں ہے؟ میں کوئی ٹھیکے دار ہوں، مجھے بتا جاؤ ڈھونڈو. تو اس ستر اللہ نے چھپایا کرما ہو. تو تین راتیں 27 کی رات, 28 کی رات, 29 کی رات, یکم ربیع الاول کو آپ نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ پہنچ گئے قبا. دو ہفتے قیام کیا, مسجد بنائی, پھر 22 ربیع الاول کو آپ وہاں سے چلے. جمعہ کا دن تھا, پہلا جمعہ بنو سالم کی مسجد میں پڑھایا. اس کے بعد آپ مدینے میں داخل ہوئے, ایک گھاٹی تھی جس کے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا تھا. تو اس طرح آپ کی سواری مبارک اوپر چڑھی تو آپ نیچے سے یوں اوپر آئے تھے. صرف آپ کا پہلا چہرہ سامنے آیا نا, تو آگے وادی میں مدینہ تھا, تو چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر نکل کے آئیں ان کی دیکھنے کے لیے کہ کون ہیں کیسے ہیں. عورتیں چھتوں پر تھیں, تو جن آپ نیچے سے یوں بلند ہوئے تو بے ساختہ بیک وقت ان سینکڑوں بچیوں کے منہ سے نکلا کل البدر علینا من ثنیات الوداع, وہ چودھری کا چاند نکل آیا. تو ان کو کسی نے پہلے یاد نہیں کرایا تھا, جیسے ہمارے اسکول میں بچوں کو نظمیں یاد کرا کے پھر کہتے ہیں آپ سناؤ, یاد نہیں. وہ آیا چودھری کا چاند, مجھے بس شکر علینا ما دعا للہ داعی, ہم پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے. 10 برس آپ نے قیام فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا, عرب سارے کا سارا مسخر ہوا. تو ویسے 5 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا, 6 ہجری میں 5 میں مختلف روایت ہے. تو جب مکہ فتح ہوا آپ نے حج نہیں کیا. 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کے 200 صحابہ کے ساتھ قافلہ روانہ کیا اور ان کو حج پہ بھیجا. 10 ہجری میں پھر آپ نے خود حج کا ارادہ فرمایا. میرا سفر حج ہے پرسوں, تو حج کا مہینہ ہے, تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اللہ کے نبی کا حج بتا دوں کہ آپ نے پھر حج کیسے کیا. تو 25 ذوالحج, ذوالقعدہ, 25 ذوالقعدہ آپ نے زور کی نماز ہفتے کا دن مسجد نبوی میں پڑھی, اور اس کے بعد آپ نے حج کی ترتیب بتائی, اور ظہر کے بعد آپ وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. حج کی آواز سن کر چاروں طرف سے لوگ آگے تھے. اس سال چیشک کی وبا پھیلی, تو بہت سے لوگ حج سے رہ گئے. تو جب آپ حج سے واپس آئے تو وہ لوگ رنجیدہ خاطر ملے کہ ہم تو حج سے رہ گئے, ہمیں تو بیماری نے ان پکڑا. تو اس وقت آپ نے وہ بیماری بھی ایک رحمت بن گئی ساری امت کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ تو فی رمضان تاجل حجتا معی, رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کر لینا. تو اس بیماری کے صدقے میں ساری امت کو یہ فضیلت ملی کہ رمضان میں عمرہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لیا. کوئی آج کا رمضان ہو یا آئندہ کا یا پہلی صدی کا. تو جب آپ وادی عقیق میں پہنچے تو جبریل اترے کہا یا رسول اللہ یہ مبارک وادی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں قیام فرمائے, یہاں قیام فرمائے. تو آپ نے وہاں قیام فرمایا, اثر مغرب عشاء فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی. فجر کے بعد آپ نے وہاں غسل فرمایا, آپ کے لیے پانی تیار کیا گیا جس میں بیری کے پتے ڈالے گئے اور ختنی وہ بھی جڑ ہوتی ہے وہ ڈالی گئی. وہ صابن کا کام بھی دیا, اس کو ابال کر وہ اندر ہی صابن اب تیار ہو گیا, اس سے آپ نے غسل فرمایا. اور فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے صاحب کہ آپ اپنے بالوں کو اپنے ساری انگلیوں سے اس طرح کر رہے تھے, آپ نظارے گھر میں سے میل تو آپ کو ہوتا ہی نہیں تھا, آپ سے میل کبھی نہیں آیا, نہ کبھی جوں پڑے نہ کبھی میل. تو اگر وہ غبار کے مٹی کا ہوتا تھا وہ آپ نے اسے صاف کر رہے ہیں, غسل فرمایا. یہاں رات کو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, ان کا بیٹا پیدا ہوا, اس میں محمد رکھا گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس عمرے کی نیت چھوڑ دے, خالی حج کا احرام باندھ لے اور جا کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. تو وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی, اور اس کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک, آپ نے لبیک یہ تلبیہ پڑھا, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور آپ نے حج کی نیت فرمائی. تو جبریل اترے گا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو بیچ میں شامل کر, کیونکہ عربوں میں دستور تھا حج کے مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے عمرہ ہوتا ہی نہیں، تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمرے کو شامل کریں تو یہ حج قران ہو گیا، حج قران. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج قران سب سے افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا. امام مالک فرماتے ہیں کہ حج افراد صرف حج کی نیت اور عمرے کی نہ ہو، یہ سب سے پہلے تو اسے ہی پسند کیا تھا. جب آپ مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا جس نے عمرہ کر لیا ہے اور اس کے پاس سواری اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا تو وہ احرام کھول لے اور پھر 8 تاریخ سے دوبارہ حج کا احرام باندھے. تو صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں، آپ نے کہا میرے ساتھ میری قربانی کے جانور ہیں، میں نہیں کھول سکتا. اگر اگلے سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو پھر میں بھی عمرے کا صرف قران باندھوں گا، پھر حج کا بعد میں باندھوں گا. اس حدیث کو دلیل بنا کر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حج تمتع ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ایک ادا سے دیکھا، دوسرے نے دوسری ادا سے دیکھا، اب سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی مقرب اور مقبول ہیں. تو اس کے بعد سہارا بستی، مدینہ یمن کی بستی تھی جہاں سے کپڑا آتا تھا، اس بستی کے کپڑے کا آپ نے 2 چادروں کا احرام باندھا. اس کے بعد آپ نے تیل لگایا، تیل لگانے کے بعد آپ نے شہد منگوایا، شہد اپنے بالوں پہ لگایا اسے تھوڑا، شہد گوند کا کام دیتا تھا، وہ سارے بال آپ کے ایسے سر کے ساتھ چھپک جائے ورنہ بکھر ہوتے تھے، اڑتے تھے، چھوٹے بال لمبے تھے تو شہد لگا کر انہوں سے چپکا دیا آپ نے. تو اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے خوشبو لگائی اور سر میں لگائی، داڑھی میں لگائی، جسم پہ لگائی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری خوشبو لگائی. اس کے بعد آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ سواری پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی. پھر یہ قافلہ پھر وہاں سے چلا ہے 26 کو اتوار والے. تو راستے میں پہلا دن ان کا آیا ملل پہ، 16 میل کے فاصلے پر ملل. ملل اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ راستہ بہت مشکل تھا، جاتے جاتے آدمی اکتا جاتے تھے. تو جو زور کے بعد چلے تو آپ نے پہلا پڑاؤ کیا ملل، پھر وہاں سے چلے تو آپ پہنچے الروحا. الروحا میں ایک کنواں ہے جہاں ہم بھی گئے، اس کا پانی بھی دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے اور وہاں قیام کیا ہے. تو دوسرا دن، دوسرا جو آپ کا تھا پڑا وہ الروحا میں تھا، مسجد کے جہاں وہ کنواں ہے اس کنویں کے پیچھے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں یہ مسجد ہے یہاں ہمارے نبی کا خیمہ تھا، اس مسجد میں ہم گئے، 2 نفل بھی پڑے. پھر وہاں سے آپ چلے تو الروحا میں وہاں ایک نیل گائے آ گئی، زخمی نیل گائے زخمی آ گئی. تو آپ نے کہا دیکھو دیکھو بھائی اس کو کوئی نہ پکڑے کیونکہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے. تو اتنے میں وہ آدمی جس نے شکار کیا تھا نا وہ پہنچ گیا، وہ قبیلہ باہج کا تھا، ان کا یا رسول اللہ قبول فرمائے. اچھا اگر احرام باندھا ہوا ہو تو شکار کرنا حرام ہے، اور اس کا شکار کھانا، جو شکار کر کے تھے احرام کی حالت میں، پھر اس کا آگے کھانا بھی حرام ہے. لیکن ایک آدمی نے احرام نہیں باندھا، وہ شکار کر کے کوئی چیز پیش کرے احرام والے کو، اس کا کھانا جائز ہے. تو چونکہ اس نے احرام نہیں باندھا تھا تو آپ نے کہا چلو بھائی تقسیم کرو، پکاؤ، کھاؤ. تو وہاں سے چلے آپ آسایا پہنچے، ملل روحا، روحا سے آسایا، آسایا سے آرج، ایک جگہ ہے ارج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا سامان اکٹھا تھا. تو جب چلے نا آسایا سے تو وہ اونٹنی کہیں دائیں بائیں ہو، جب ارج پہنچے تو وہاں سامان اتارنے کے لیے اونٹ بٹھائے اور کھانا مانگا تو غلام نے کہا جی وہ تو اونٹنی کہیں پیچھے ہی رہ گئی، گمی ہو گئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کو کیسے لائیں گے، تو انہوں نے اس کے 2-4 تھپڑ مارے غلام کا. یہ خیال بھی نہ آیا کہ اللہ کے نبی کا سامان. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھو دیکھو بھائی، یہ دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے. وہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ ٹھیک نہیں، کرنا نہیں چاہیے. تو جب آلِ فضالہ اسلم کو پتہ چلا کہ وہ تو حضور کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ بھاگے ہوئے کھانا پکا پکایا لے کر آئے. تو آپ نے کہا ابو بکر آ جاؤ، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو اس سے بہتر کھانا میں نے ہمیں دے دیا. تو کھانا کھا رہے تھے تو قیس
بن سعد اور سعد بن عبادہ باپ بیٹا دونوں تازہ اونٹنی لے کر سامان سے بھر کر لائے یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں آپ اسے قبول فرمائیں کہ آپ کی گم ہو گئی. اتنے میں وہ اونٹنی بھی پہنچ گئی. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے ذمے تھا پیچھے چلنا تھا کہ کوئی چیز رہ گئے تو اس کو لے کر آئے. جیسے آپ نکلتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی نائب مقرر کرتے تھے. جب ہم مدینہ سے نکلے تو آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا جو آپ کے اونٹ سے اس پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کو آپ نے ذمہ دار بنایا اپنی اونٹوں کی قربانی کے جو اونٹ تھے. تو صفوان بن معطل پیچھے چلتے تھے تاکہ کوئی اگر پیچھے چیز رہ گئی تو اٹھا کے لیں. تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو حضور کی اونٹنی ایک جگہ اٹکی کھڑی تھی تو اس کو لیا اور لے کر پہنچ گئے. تو آپ نے کہا نہیں کہ اللہ نے ہمارا سامان ہمیں واپس کر دیا ہمیں آپ کو ضرورت نہیں اللہ تمہیں جگا دے گا. پھر عرض سے آپ چلے تو ابوا پہنچ ابوا جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے وہاں میں بھی گیا تھا زیارت کرنے کے لیے. ایک بڑی وادی ہے سنگلاخ سی. تو خیر ابوا سے آپ چلے تو آپ اسفان پہنچے اسفان. پھر اسفان سے چلے تو آپ مر زاران سے گزرے. جب صرف ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے وہ مکہ میں داخل ہو گئی ہے. جن کو پتا ہو کہ مدینہ جاتے ہوئے بالکل سڑک کے اوپر وہ قبر آتی ہے وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا. وہ بیٹھی رو رہی تھی خیمے میں تو آپ اندر آئے دیکھ رو رہی تو آپ نے فرمایا تو میں حیض تو نہیں آ جاتا. جی ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کمزوری رکھی ہے تو غم نہ کر تو اپنا عمرہ حج کی نیت میں بدل دے اور طواف نہ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اتوار کو چلے تھے نا اتوار پیر منگل اور بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کی رات کو آپ مکہ میں داخل ہو گئے. سرب سے تنعیم جب آپ پہنچے تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں آپ نے احرام بدلا. وہ احرام باندھا تھا مدینے سے یہاں آ کر آپ نے وہ احرام تبدیل کیا اور اسی کپڑے سے دو چادریں آپ نے دوبارہ وہاں زیب تن فرمائی اور اتوار کی رات کو آپ داخل ہو گئے. بیر ہی پوا ایک آتا ہے مکہ میں اوپر کی طرف وہاں اب بھی جگہ موجود ہے وہاں آپ نے رات قیام کیا صبح غسل فرمایا اور اتوار کی صبح کو آپ اشراق کے وقت وہاں سے چلے اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور آپ نے صفا اور مروہ کے پیچھے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آگے ایک دروازہ ہے وہ دروازہ آج بھی اسی نام سے ہے باب بنی شیبہ. جو صفا مروہ میں دروازے بنے اس میں دروازے کا نام ہے باب بنی شیبہ. آپ یہاں سے اندر داخل ہوئے عمرہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ اور عمر تھے تو آپ نے جاتے ہی بیت اللہ کو جا کر آپ نے حجرت اسود کو چوما اور پھر اس پر ایسے ماتھا کر سجدہ کیا پھر چوما پھر سجدہ کیا پھر چوما پھر سجدہ کیا پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے ایسے حجر اسود کو ایسے ہاتھ پھیرا اور اپنے منہ پر پھیرا. حجر اسود اب تو دو تین چار ٹکڑی ہیں پھر وہ پورا پتھر تھا اپنے ایسے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر پھیرا اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا. طواف میں رش تھا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا دیکھو بوسہ لیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا تو طاقتور آدمی ہے تو کہیں کسی کی بے کرامی نہ ہو جائے. جگہ ملے تو کر لینا نہ ملے تو بس دور سے کرو. تو جو آپ نے پہلی دفعہ چوما پھر اس کے بعد آپ نے وہ طواف کیا تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی اس کا آگے یہی نقشہ تھا جو اس کا ہے یہ دیکھا اب آگے لوہا چڑا ہوا ہے اتنی سی تھی. تو جب آپ وہ حجر اسود کے قریب آتے تو پھر آپ لاٹھی کو صرف یوں کرتے اس طرح پھر اس کو ایسے چوم لیتے تھے ایسے کر یہ آپ نے باقی چکروں میں کس طرح کیا آگے جا کے اس کو نہیں چوما بلکہ دور سے یوں کرتے سات چکر. بیچ میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے پانی مانگا تیسرے یا چوتھا یہ نہیں آتا لیکن طواف کے دوران آپ نے پانی مانگا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا اور طواف کو مکمل کیا. پھر مقام ابراہیم پر آئے تو مقام ابراہیم کو بالکل آگے رکھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دو نفل پڑے. تو یہ مقام ابراہیم ہے یہ بیت اللہ ہے یہاں آپ نے دو نفل پڑے. پہلی صورت میں کل یا الکافرون دوسری میں کل ہو اللہ احد. نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ حجر اسود پر گئے پھر اس کا چوما استلام کیا پھر وہاں سے کوہ صفا پہ چلے گئے. فابدوا بما بدا اللہ میں دعائیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. جو دعائیں آپ نے مانگی بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی صفا پہ دعائیں مانگی مروہ پہ دعائیں مانگی وہ کبھی اللہ نے موقع دیا کتابوں میں لکھنے آپ دیکھ لیجیے گا. تو اس کے بعد آپ نے یوں بیت اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر استلام کیا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ اس کو تین دفعہ پڑھا پھر دعا مانگی, پھر اس کے بعد آپ نے مروا کی طرف چکر لگایا, پھر صفا پھر مروا, سات چکر آپ نے لگایا. اور صفا اور مروا کے درمیان جب آپ جہاں دوڑنا ہے وہاں آپ اتنی تیز دوڑتے تھے کہ آپ کا جو وہ تھا احمد احرام والا وہ ایسے گول چکر بن جاتا تھا, ہوا کے پریشر سے ایسے گول چکر بن جاتا تھا. اور وہاں فرمایا لا یقبل ابتہ الا شدہ, تو یہ جگہ تو ہمت سے ہی پار کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے. صحابہ نے کہا آپ تو کھول نہیں رہے, تو آپ نے کہا بھائی میں نے اپنی ساتھ قربانی کے جانور لیے ہوئے ہیں, اگر اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو پھر میں بھی ایسی کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن گئے ہوئے تھے, وہ وہاں سے تشریف لائے احرام باندھے ہوئے, آگے دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو, تو وہ نہا دھو کے کپڑے پہن خوشبو لگا سرما لگا تیل لگا, حضرت علی ایک دم غصے میں آ گئے کہ تم کیوں بند سنور کے بیٹھ لیے, تم نے احرام کیوں اتار دیا, ان کو تو پتہ نہیں کہ کیا حکم ملا. تو انہوں نے کہا میں نے خود تو نہیں اتارا, اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, وہ اسی غصے میں آئے حضور کے پاس, کہنے لگے یہ فاطمہ نے احرام اتار دیا. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ غصے میں, تو آپ نے تین دفعہ کہا صدقت 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 انا امرتھا, فاطمہ سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے, میں نے فاطمہ سے کہا تھا احرام کھول. پھر ایک دم حضرت علی ٹھنڈے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تو نے کیا نیت کی تھی احرام کی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. تو آپ نے کہا پھر تو احرام نہ کھول, تو میرے ساتھ ہی ہے قران حج قران. تو اتوار پیر منگل بدھ چار دن آپ ابتہ کی وادی میں رہے, مکے اور مینا کے درمیان کی ایک وادی, وہاں چار دن قیام فرمایا, اکثر نمازیں پڑھی. پھر آپ نے بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ حج کی تفصیل بیان فرمائی, اور جمعرات کو آپ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد آپ وہاں سے چلے اور مینا میں تشریف لائے, جہاں مسجد خیف ہے آج کل, اس کا جو گنبد ہے جیسے ہماری مسجد کا گنبد, جہاں اس کا گنبد ہے بالکل اس کے نیچے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا, جس میں آپ نے آرام فرمایا اور ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائی. دائیں طرف انصار مہاجرین تھے اور بائیں طرف انصار تھے. اور یہ جمعرات کا دن تھا, جمعہ کو سر آپ تشریف لے گئے عرفات کے لیے. ہمارے ہاں مثال ہے مشہور ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا ہے اور دوسرا حج حج اصغر ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے کہ حج ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, چونکہ عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر, عمرہ حج اصغر اور حج حج اکبر. جمعہ والے حج کو حج اکبر نہیں کہتے. ہاں جمعہ والے حج کی فضیلت ضرور ہے کہ اللہ کے نبی کے حج کے مشابہ ہو گیا اور جمعہ کے دن کی مزید اس میں برکات اور ثمرات اس میں شامل ہو گئے. حج اکبر ہر حج حج اکبر ہے. تو وہاں آپ اشراق کے قریب تشریف نکلے اور وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا جہاں مسجد نمیرا ہے, تو جاتے ہی آپ نے وہاں آرام فرمایا. اس کے بعد زوال کے قریب آپ اٹھے اور آپ نے حکم دیا میری اونٹنی کو تیار کیا جائے, اونٹنی قصوا اس پہ کجاوا رکھا گیا. اس کے بعد آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا. خطبہ بتانے کا بھی ابھی وقت نہیں ہے, بنیادی بات ہے کہ اس میں آپ نے حقوق العباد پہ سارا زور دیا. پہلا جملہ, دیکھو ایمان والو تمہاری جان تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں, جیسے یہ شہر قابل احترام, جیسے یہ مہینہ قابل احترام, جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے. لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض الا لا تظلموا الا لا تظلموا الا هل بلغت. بڑا خوبصورت حسین جمیل خطبہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا, مال کا خیال کرنا, زندگیوں کا خیال کرنا, لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلنا, لوگوں کی جان سے نہ کھیلنا, لوگوں کے مال سے نہ کھیلنا, میرے بعد ظالم نہ بن جانا, میرے بعد ظلم نہ کرنا, میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. عورتوں کے حقوق بتائے, غلاموں کے حقوق بتائے, نسلی تفاوت مٹایا, سود کو ختم فرمایا کہ آج کے بعد سود ختم. الا ان اول ربن ابہ تحت قدمی, اور سب سے پہلے جس سود کو میں ختم کر رہا ہوں اپنے چچا عباس سے سود کو ختم کرتا ہوں, اور آج کے بعد ظلم ختم, سب سے پہلا میں ظلم ختم کرتا ہوں جو میرے خاندان پر, میرے خاندان عیاس بن ربیعہ بن حارث بن 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 نوفل بن حارث بن عبد المطلب, یہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے کے پوتے تھے, بڑے بیٹے کے پوتے جن کو حزیل نے قتل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا سب سے سے پہلا قتل میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں، عیاض بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کا خون آج میں معاف کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی کسی کے ہاتھ نہ اٹھائے گا، سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں، اس کے بعد سود حرام۔ عدالت کو انہوں نے صحیح بنیادوں پہ رکھا، معاملات کو بتایا، ایک ایک عنوان پورا پورا بیان ہے، تو ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دے رہا۔ اس کے بعد پھر آپ نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اس کے بعد آپ نے اس دن جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے ساتھ عصر پڑھی، ظہر عصر اکٹھی پڑھی، پھر آپ تشریف لے گئے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ کے پاس، یہ جبل رحمت لوگوں نے نام رکھا ہے، اس کا نام حدیث میں کوئی نہیں، اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ابھی تک پہنچ رہے تھے، جب آپ چلے تھے مدینہ سے تو آپ 12,000 تھے، اور جب آپ مکے پہنچے تو آپ 1,00,000 ہو چکے تھے، عدد جو تھا نا مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 تھا، اور مکے پہنچتے پہنچتے وہ 1,00,000 ہو چکا تھا، اور پھر لوگ مسلسل آ رہے تھے اور عرفات کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، تو یہ جو پہاڑی ہے نا سب سے جدا الگ کھڑی ہوئی ہے، سب سے جدا سلسلے سے جدا ہے، تو آپ نے اس پہاڑی کا انتخاب کیا تاکہ جوں کوئی عرفات میں داخل ہو تو اس کی پہلی نظر اسی پہاڑی پہ پڑتی ہے، تو وہاں آپ اونٹنی پہ سوار بیت اللہ کی طرف منہ آپ نے فرمایا اور یوں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں شروع ہوئے، یہ وقت ہوگا کوئی 1:15 کا، کوئی 1:15 کا وقت ہوگا، اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، اپریل میں شدید دھوپ اور گرمی ہوتی ہے حجاز مقدس میں، اور آپ کے سر پر کوئی سائبان نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، اور اونٹنے کی سواری کون سی آرام دہ، اس کی پچھلی پشت سی ہوتی ہے، اس پر آپ بیٹھے ہوئے، اور آپ سارا نے آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا میں لگے، پھر ہاتھ یوں کبھی مل جاتے، پھر کبھی ہاتھ یوں قریب ہوتے ہوتے سینے سے لگ جاتے، پھر آپ اس سے پھر اپنے ہاتھوں کو ہلا کر جیسے کوئی فقیر نہیں فریاد کرتا، یہ آپ کی کیفیت تھی جیسے کوئی فقیر مانگ رہا ہو آہوزاری کا، اس طرح پھر کبھی اونٹنی اچھلتی اور ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑتے ہوئے ایک ہاتھ کھڑی مارتا محلہ کرتا، یا اللہ، کئی ہاتھ دعائیں ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو بڑی عجیب حسین جمیل خوبصورت کیا کچھ مانگا، 5 گھنٹے 5:30 سے 6 گھنٹے کی دعا، ایک دفعہ میں نے بڑا زور لگایا کہ آج تو میں نے بڑی لمبی دعا کروں گا، بڑا زور لگا، آخر رونا بھی ختم ہو گیا، الفاظ بھی ختم ہو گئے، گڑی دیکھے تو 35 منٹ، سارا ستار ختم، 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہاں کبھی ایسے کبھی فقیروں کی طرح، اب صحابہ میں چیئر بنیا شروع ہوں، پتہ نہیں آپ کا روزہ ہے، کچھ نہ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت عباس کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا نے ایک گلاس ایک پیالے میں دودھ ڈالا، ابھی پتہ چل جاتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، پیئیں گے تو پکا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ پیا تو ظاہر اسے روزہ ہے، تو انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نوش فرما لیا اور آپ نے اس کو پی لیا۔ آپ کی جو اونٹنی تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے ربیعہ بن امیہ، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو کبھی کوئی بات کرنی ہوتی نا دعا کے دوران تو آپ ان سے کہتے ربیعہ آواز لگاؤ، تو وہ بڑے زور سے آواز لگاتے تھے، اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی کے بالکل سر کے نیچے ایسے کھڑے ہوئے تھے، تو اونٹنی کا لواب ان کے کندھے پہ گر رہا تھا مسلسل، تو افوا اونٹنی افوا مغرب تک آپ ایسے دعا میں لگے رہے، پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے منوایا اور کیا کیا مانگا، تو یہ اللہ سے مانگا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، سب سے زیادہ اس سے زور لگا، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، آخر شام کو یہ دعا قبول ہوئی کہ اچھا آپ کی ساری امت کو معاف کر دیں گے پر ظالم کو نہیں کریں گے، تو اس کے بعد آپ نے جب سورج ڈوب گیا، آپ نے چونکہ قریش مکہ سورج ڈوبنے سے پہلے چلتے تھے، آپ نے کہا نہیں ہم ان کے خلاف چلیں گے، تو حضرت بلال حضرت اسامہ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے آپ کے ساتھ، ان کو دیر ہو گئی، تو آپ نے ان کا انتظار کیا، یہاں تک وہ تشریف لائے ان کو پیچھے بٹھایا پھر آپ آگے چلے، تو راستے میں آپ کو استنجے کا تقاضا ہوا، وہاں اترے آپ نے استنجا فرمایا، پھر خفیف کا وضو کیا، خفیف وضو ایک ایک دفعہ کلی کرنا، ایک دفعہ ہاتھ دھونا، سفر میں یہ وضو کرنا چاہیے، یہ جب سفر میں بھی لگے ہوتے ہیں مسواک، پیچھے لائن لگی ہوئی آگے گاڑی جا رہی ہے ان کو مسواک سے جی ہوئی ہے، تین تین دفعہ بڑے خوشی خوشی سے لگے ہوتے ہیں، ارے بھائی علم سیکھو اللہ کا واسطہ دے اس وقت کی سنت ایک دفعہ دھو، ایک دفعہ کلی کرو، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالو، ایک دفعہ منہ دھو، زیادہ احتیاط کریں تو دو دفعہ کرو، یہ سفر کی سنت ہے، تین دفعہ گھر کی سنت ہے، اپنے محلے کی مسجد کی سنت ہے. سفر میں جلدی ہے، تیزی ہے تو وہ کرو جو اللہ کے نبی نے کیا، تو آپ نے جلدی سے وضو فرمایا، تو سامنے فرمایا نماز پڑھیں گے، کہیں نماز آ جائے، اب صلاۃ امامت نماز آ جائے. او ہو کیا عاشق سے بیچ میں یاد آ جائے پھر بھول جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفات سے نکلے اور ایک جگہ اونٹنی کو بیٹھایا اور استنجے کے لیے گئے اور واپس آ گئے. پھر اپنے غلام نافع سے کہنے لگے، نافع کیا خیال ہے میں نے استنجا کیا؟ کہا جی ہاں. کہیں میرا تو اب بھی وضو ہے. پھر یہ کیا کیا؟ کہ میں حج میں حضور کے ساتھ تھا، یہاں انہوں نے اونٹنی بٹھائی تھی، یہاں بیٹھ کے استنجا کیا تھا. میں نے کہا نقل اتار ہوں اپنے محبوب کی. تو یہ اللہ کے نبی کی ظاہری حکم ہم قربان کرتے ہیں، ووٹ خالی نہ لو. سفر میں ایسے بشری تقاضے تھے، اس کو بھی سنت سمجھ کے کرتے چلے تھے. وہ سارے بچی بیٹھے کر لو سنت تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ. تو میں نے کہا پھر ختنہ بھی نہ کرایا کرو، وہ بھی تو سنت ہے. کیوں چھوڑ دو، ختنہ کرو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو گناہ. تو کوئی کیا ظلم و ستم ہے بھائی، کیا ظلم و ستم ہے. پھر وہاں پہ سب چلے تو آپ مزدلفہ میں پہنچے، جا کے اپنے مغرب کی نماز پڑھ. پھر اس کے بعد اپنے سواریوں سے سامان اتروایا، سامان اتروایا رکھوایا، اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ فجر تک سوئے. اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، مسلسل سوئے رہے، تہجد بھی نہیں پڑھی. بڑی حکمت ہے اس میں. اذان کے وقت آپ اٹھے، اذان دلوائی، اس کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر آپ وقوف کے لیے، دعا کے لیے، پھر دعا کے لیے کھڑے ہوئے. اتنے میں ایک شخص آیا، عروہ بن مضر بن عفائی، کیا نصیب ہمارا. یا رسول اللہ اکل الراحل، یا رسول اللہ میں نے اپنی سواری کو اتنا دوڑایا کہ میں اور میری سواری دونوں چورا چورا ہو، کہ کہیں میں آپ کو پکڑ لوں، آپ تک پہنچ جاؤں، آپ تک پہنچ جاؤں. علی حج ان کا، میرا حج قبول ہو گیا، کیا میرا حج ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا تیرا حج بھی ہو گیا. کہ جو عرفات میں سے گزر جائے صبح صادق سے پہلے پہلے اور اگر ہمارے ساتھ اس نماز میں شریک ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا. تو لوگوں کو صبح صادق سے پہلے گزرے سے میدان آ رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے کوئی بھاگی، کوئی چوٹی، کوئی راستہ ایسا نہیں جو میں نے اطمینان سے طے کیا ہو. میں بخت رفتار بن کے چلا کہ مجھے آپ کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہو. یہ غالباً آخری شخص ہیں جو حج کی سعادت میں ان کو نصیب، کچھ نصیبوں میں جن کا نام آیا، آخری آدمی جو پہنچے ہیں اور ان کو بھی حج کی رفاقت اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب ہو گئی. اس کے بعد آپ وہاں سے چلی تو آپ نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر، ظالم کو بھی معاف، مظلوم کو حق اپنی طرف سے دے دے، ظالم کو بھی معاف کر. تو پھر آپ روئے 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 یہاں تک کہ بشارت ہے، اچھا ہم آپ کی تو پھر ان کو بھی معاف کر دیں گے. ایک دم آپ ہنسنے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو، روئے سے ہنسنے کا مقام کیا ہے؟ اب نے فرمایا ابھی اللہ نے میری دعا قبول کی تو شیطان کر میں مٹی ڈال رہا ہے، کر رہا میں تو اس کو دیکھ کے ہنس پڑا. اس کے بعد آپ وہاں سے چلے، تھوڑا سا سورج نے کمی نکالی، آپ وہاں سے چلے اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا، اسامہ کو اتار دیا اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا. فضل بن عباس بڑے حسین نوجوان تھا، جا رہے تھے راستے میں ایک لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا، قبیلہ خفان کی ایک لڑکی نے آ کر مسئلہ پوچھا. تو چونکہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا تھا اور فضل بن عباس پیچھے بیٹھے تھے، تو حضرت فضل کی جب نظر ادھر پڑی تو آپ نے پیچھے اپنا ہاتھ لے جا کر اور فضل کے منہ کو یوں کر دیا، اس طرح کر دیا، انہوں نے منہ ادھر کر لیا. جب وہ بات پوچھ کے چلی گئی تو عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، چچا اور ان کے بیٹے فضل، یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں کا انہوں نے پوت آپ نے اپنے بھائی کی گردن مروڑ دی. تو آپ نے ساتھ فرمایا دونوں خوبصورت تھے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں نیت خراب نہ ہو جائے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فضل. فضل بن عباس ان صحابہ میں ہیں جو ایک ہزار کافروں پہ بھاری سمجھے جاتے تھے. ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی سمجھ, ایسے آدمی کی نظر خراب ہوگی جو ہزار کے برابر شمار ہو, پھر آل رسول ہو. اور پھر بیٹھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی کمر کے ساتھ اس کا سینہ لگا ہوا ہے. یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو جو حضور کے ساتھ شیطان تھا وہ خود مسلمان ہو. آپ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے, تو لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے. کہاں میرے ساتھ بھی ہے, پر وہ مسلمان ہو گئے, وہ کلمہ پڑ گیا. آپ کی صحبت میں تو شیطان کلمہ پڑ گیا, تو فضل کی نظر کیسے خراب ہو سکتی تھی؟ یہ فضل کو نہیں سمجھایا, یہ آنے والی نسلوں کو سمجھایا ہے کہ جب آوارہ نظروں والے لوگ حج کریں گے تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فضل جیسے کی گردن میں نے مروڑ دی تو تم دیکھنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, کہیں حج کرتے کرتے ایمان بیچ کے نہ آ جانا. اگر وہاں سے آپ آگے آئے تو اصحاب الفیل کی وادی ہے, وادی محفر, وہاں سے تیزی سے نکلے اور سیدھے رہے اور بڑے شیطان کے پاس وہاں اونٹنی سے اترے اور اس کو سامنے اونٹنی کو پکڑ لیا اور حضرت بلال نے آپ کے اوپر ایسے چادر کا سایہ کر دیا. وہاں آپ نے اس کو ساتھ کنکر مارے, اس کے بعد آپ مڑے اور پھر وہاں آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا ہے, وہاں پھر خطبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اونٹ بلوائے, پھر ایک 100 اونٹ حضرت کچھ حضرت علی یمن سے لائے تھے, کچھ آپ کے تھے, تو 100 اونٹ پھر ان میں سے 63 الگ کر لیے گئے. ان 63 میں سے 5 اونٹ آگے لائے جاتے, پھر ان 5 میں سے 1 اونٹ حضور کے سامنے کھڑا کیا جاتا, آپ اس کو ذبح کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پکڑتے اور آپ ذبح کرتے تھے. تو وہ جو 5 اونٹوں میں سے ایک جب آگے آ جاتا تھا ذبح ہونے کے لیے, تو پچھلے 4 آپس میں لڑائی شروع کر دیتے کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو چکا ہوں. ایک دوسرے کو سے کاٹتے تھے اور ہم تو بکرے کو آگے کھینچتے ہیں, پیچھے جاتا ہے وہ آگے بڑھ رہے ذبح ہونے کے لیے. تو آپ نے کھڑے کھڑے سے بچے سے سب کو ذبح, 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمایا, 63 قربانی کی. اشارہ کیا کہ بھائی مالداروں کو چاہیے کہ خود کھل کے قربانی کریں, گھر میں ہوں یا بیت اللہ میں ہوں, مالداروں کو چاہیے کھل کے اللہ کے نام پر قربانی کریں. اس دن کا سب سے بڑا عمل ہے الحج والفج, شور مچانا خون بہانا, شور مچانا خون بہانا, یہ تکبیر پڑھنا, تلبیہ پڑھنا اور خون بہانا, قربانی کرنا. 63 اونٹ آپ نے ذبح کی اور اپنی بیویوں کی طرف سے اپنے گائے ذبح گائے. ویسے عام حالات میں ہمارے نبی ہر سال 2 دمبے 2 چھترے اوپ سینگوں والا چھترے ذبح کرتے تھے, سفید رنگ کے, ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے, یعنی میری قربانی اور یہ میری امت کی قربانی. تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح فرمائی, اپنے لیے 63 اونٹ ذبح فرمائے, پھر حضرت علی سے فرمائے جلدی پکواؤ اور دیکھو اس کی جو کھال کھینچنا, گوشت بنانا, اس کی اجرت گوشت کی شکل نہیں دینی, کھال نہیں دینی, مجھ سے مانگنا, میں اجرت اس کی الگ دوں گا. پھر اس کے بعد ان کو ادھر لگا کے اپنے نائی کو بلوایا, نائی کون سے؟ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھاری آ گئے, ان کو بلوایا تو وہ اس طرح لے کر آئے. تو آپ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اللہ کے رسول نے سر تجھے دے دیا ہے, اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے, جو مرضی کر. آپ نے مزاق کیا نا, کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو مامر کے بھاری جاگ اٹھائے, یہ تو مامر کے نصیب جاگ اٹھے کہ آج اس کو یہ سعادت ملی, آپ تو کسی کو بھی بلا سکتے تھے. تو پھر آپ ایسے بیٹھے پاؤں کے بل بیٹھے, پھر آپ نے فرمایا بینک طرف سے پہلے منہ دکھو, میں یہ سارے آگے کر کے بال مونے. تو سامنے ابو طلحہ کھڑے, آپ نے سارے کے سارے ان کو دے دیے, ابو طلحہ انصاری. 7 حضرت خالد کھڑے تھے, انہوں نے منت ترلا کر کے جو پیشانی کے بال تھے نا وہ ان سے لے لیے اور پھر اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا ان کو. پھر جب کبھی وہ لڑائی میں جاتے نا تو پہلے سر پہ ٹوپی رکھتے, اوپر لوہے کا خود رکھتے, پھر تلوار اٹھاتے. تو محدثین علماء بھی کہتے ہیں کہ ان بالوں کی برکت تھی, بڑے سے بڑے لشکروں کو پارا پارا کر دیا. ایک دفعہ رومیوں نے چڑھائی کر دی اور بالکل سر پہ آ گیا, اس کالے نے کہا میرے ٹوپی وہ ٹوپی نظر نہ آئے. تو بازے سرداروں نے کہا ٹوپی کو چھوڑو, کھلا کے بندے وہ سر پہ چڑھائے ہیں, اٹھو. کہنا ہی نہیں, اگر وہ میرے سر کے اوپر بھی آ جائے تو بھی پہلے ٹوپی تلاش کرو. وہ دیکھا نیچے سے کہیں مل گئی تو سارے سرداروں نے کہا اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے, اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا, اس میں جادو ہے, اس میں اللہ کے نبی کے بال ہیں, جس کے بغیر میں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. پھر آپ نے الٹی طرف سے سر مڑایا تو آپ نے کہا صحابہ میں تقسیم کر دیا. وہ چھینا جب بھی میں کسی کو ملا, کسی کو نہ ملا, کوئی لے گیا کوئی رہ گیا, سوا لاکھ آدمی کلو کو ملتا. پھر آپ نے ناخن کٹوائے پاؤں کے, ہاتھوں کے بھی پاؤں کے بھی, اور پھر آپ نے کہا ان کو دفن کر دو. تو وہ وہاں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے اتنے میں وہ تیار ہو گیا کھانا, وہ آپ نے شوربہ پیا, کوئی بوٹیاں کھائیں, پھر آپ طواف کے لیے تشریف لے گئے بیت اللہ. تو آپ نے اس وقت آپ نے اونٹنی تبدیل فرمائی جگہ, اپنی اونٹنی جگہ پر پہلے قصوا پہ سوار تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی کے ساتھ اپنے پیچھے بٹھایا اور تشریف لے گئے, اور آپ نے یہ طواف جو کیا ہے اونٹنی پر بیٹھ کر کیا. اور آپ کی اونٹنی کی جو لگام تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صاحبی ہیں, انہوں نے پکڑی ہوئی تھی. رواج کہہ رہے تھے راج کر دو اللہ کے نبی کو راج کر دو. آگے یہ کہتے کہتے رج رج پڑتے جا رہے تھے. اس کے الفاظ کیا تھے وہ تو کوئی کہیں نظر سے گزرے, لیکن خیال یہی ہے کہ یہی کہتے ہوں گے کلک کرے کلک کرے. تو آپ راستہ بنا رہے تھے اور آگے آگے چل رہے تھے, تو آپ نے سات چکر لگائے اونٹنی پر بیٹھ کر, اور اسے اپنی چھوٹی سی لکڑی کے ساتھ ایسے آپ استعمال کرتے تھے حضرت کو یوں کر کے یوں چونتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نفل پڑے اور گم گم کے کنویں پر آئے, تو ہلکا باف پانی پلا رہے تھے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی پانی پلاؤں, کیونکہ میرے خاندان کے ذمہ ہے حاجیوں کو پانی پلانا, پر اگر میں نے پانی پلانا شروع کیا تو سارا مجمع میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا, تو بدنظمی ہوگی, لہٰذا مجھے پانی پلاؤ. تو حضرت عباس نے کہا اپنے بیٹے فضل سے, بیٹا جاؤ اماں سے کہو وہ جو دوسرا ڈول ہے نا اس میں پانی لے کر آئے. تو آپ نے فرمایا نہیں, جس ڈول میں سارے پی رہے ہیں اسی سے مجھے پانی لو. کہ یا رسول اللہ اس میں سب نے ہاتھ ڈالے ہیں, سب کے اس میں ہاتھ پڑے ہیں, یہ صاف نہیں. آپ نے کہا نہیں نہیں یہی دو جس میں سب نے ہاتھ ڈالے. آرام کو پیا 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 اتنا پیا کیسے پھول پسلیاں باہر آ کر جو باقی بچ گیا آپ نے سارا اپنے اوپر گرا لیا سارا. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں زہر کی نماز ادا فرمائی, پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ مینا کی راج میں اعلان کرو ایام مینا ایام مینا ایام ایام شرب ایام مینا ایام اکل مشرب وذکر اللہ ودعال. ایک روایت میں آتا ہے جاؤ بھائی اعلان کرو مینا کے دن کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اللہ کے ذکر کے ہیں. اور یہ جو 11 تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم الاکار, حدیث میں کہتے ہیں یوم الاکار قرا کہتے ہیں سیل یہ پائے پائے پائے. تو 10 تاریخ کو جب وہ قربانی کرتے تو پائے سارے الگ کر کے ان کو ساری رات پانی میں چڑھا دیتے تھے. پھر جب 11 تاریخ کی صبح کو سارے گل کے تیار ہوتے تھے تو اس دن سارے وہ پائے کھاتے تھے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الاکار پائے کھانے کا دن. یہ گجران والے گھر بڑے کھاتے ہیں, اب تو کہ ہر کھاتے ہیں. تو اب تو اس دن اس کو یوم الاکار کہا جاتا ہے. اس دن پھر آپ نے زوال کا انتظار کیا, جب زوال ہوا تو آپ کم کر وہ شیطان کو مارنے کے لیے تشریف لے گئے پیدل پیدل. پہلے دن تو سواری کے بعد پیدل گئے اور جا کر آپ نے پہلے شیطان کو سات کنکریاں ماری اس طرح کہ بیت اللہ بائیں طرف دائیں طرف بائیں طرف کا اور مینا دائیں طرف کا. اس طرح آپ نے سات کنکر مارے, پھر آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھائے. اور جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر آپ نے وہاں دعا مانگی, یعنی کوئی 40 منٹ آپ نے وہاں دعا مانگا. ڈھائی سے پارے ہیں ڈھائی پارے آدھا گھنٹہ تو لگی جائے گا, کچھ تیز سے تیز پڑے 35-40 منٹ ڈھائی پارے میں لگنے بیٹھے پڑے دعا مانگ کرے ماں. پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے, دوسرے شیطان کو سات کم کر مارے اور پھر آپ نے دوبارہ منہ ادھر بیت اللہ کی طرف کر کے اتنی لمبی دعا مانگی. پھر اس کے بعد آپ آخری شیطان کے پاس گئے, اس کو کم کر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا, کیونکہ اس وقت یہ آیت اتر گئی تھی راجا نصر اللہ والفتح, یہ سورت اتر گئی تھی اور اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کی روانگی کا وقت آ چکا ہے. تو 11 تاریخ کو جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں پھر آپ نے فرمایا آتا لعلی لا القاکم بعد عام ھذا, لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, شاید آج کے بعد تم مجھے نہ مل پاؤ نہ میں تمہیں مل پاؤں گا. پھر اس کے لیے 11 تاریخ کا خطبہ بڑا زبردست خطبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا. اس میں 3 دفعہ آپ نے کہا بل بلغ شاہد الغائب, پھر کہا بل بلغ شاہد الغائب, پھر کہا بل بلغ شاہد الغائب. یہ اس حج سے تبلیغ کا کام اس امت کے ذمہ لگا, نہ کہ رائنڈ کی تبلیغی جماعت نے تبلیغ کا کام دیا. اگر تبلیغ کا کام رائنڈ کا ہوتا یا تبلیغ جماعت کا ہوتا کوئی یوں در در دھکے نہ کھاتا اور کوئی یوں سال سال سات سات مہینے کے سفر نہ کرتا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری ہے جس کو لے کر آج امت قریا بقریا نگر نگر پھر رہے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ. یہ اکٹھن پہلے آپ نے ایک مضمون بیان فرمایا, پھر کہا میری بات پہنچ گئی؟ کہاں جی. آپ نے کہا آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے آگے بات فرمائی, پھر کہا میں نے پہنچا دیا؟ کہاں جی ہاں. آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے بات فرمائی, پھر فرمایا میں نے پہنچا دیا؟ کہا جی ہاں. آگے پہنچاؤ. یہ خطبہ بڑا زبردست ہے جو 11 تاریخ کو آپ نے دیا ہے. اس میں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا جب جانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو اس دن اتری ہی راجا انا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کوئی صورت نہیں اتری, چند ایک آیات اور اتری. اس کے بعد آپ خیمے میں تشریف لے گئے. پھر 12 کو آپ نے یہی کیا, 12 کو بھی اسی طرح آپ نے لمبی دعائیں مانی. پھر 13 کو آپ نے زوال کا انتظار کیا. زوال کے بعد آپ نے جا کر کنکری ماری. یہ کنکری آپ نے اونٹنی تک سوار ہو کر ماری. یہ جاتے وقت جا رہے تھے ہاں مینا میں, آپ مزدلفہ میں آپ نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو پہلے جانے کی اجازت دے دی. عورتیں معذور لوگ پہلے جا سکتے ہیں, تو آدھی رات کے بعد ان کو جلدی جانے کی اجازت مل گئی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, چند ایک اور یہ مستورات پہلے تشریف لے لیے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جا کر کنکر بھی مار دیے. آپ نے کہا تھا کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پتھر نہ مارنا, لیکن انہوں نے جا کے پہلے ہی مار دیے تھے. حکم فجر کے بعد کری ہے. اس کے بعد 13 کو جب آپ چلے وہاں سے, تو خیف و بنی کنانا ایک جگہ آتی ہے. خیف و بنی کنانا وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کے ساتھ بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا گیا تھا, اور آپ کو 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا پڑا تھا. تو وہاں آپ نے قیام فرمایا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خیمہ لگا دیا آپ کے لیے. 11 تاریخ کے خطبہ میں ایک بات میں عرض کرتا چلے جاؤں. اس دن آپ نے جب خطبہ دیا تو ابو یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشا انہوں نے حضور کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا. اور آپ وہ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے سے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. ڈاکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ چھینے نہ, جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی ڈاکہ ہی ڈالنا ہے, غلط بول کے بیچنا بھی ڈاکہ ہی ڈالنا ہے. کسی کے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں جب تک اس کی اجازت نہ دے. تو عمر بن یسر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, میرے چچا زاد بھائی کی بکریاں, ہمارا ایک گھر ایک گھرانہ, وہ پھر رہی ہیں اور میں ایک بکری ذبح کر کے کھا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہو کہ آؤ مجھے ذبح کرو اور آگ جلا کے بھونو اور تیار کر کے مجھے کھاؤ, تو بھی اس کے مالک سے اجازت لیے بغیر تم پر حرام ہے. کسی کے مال پہ ڈاکے نہ ڈالنا. جی رات ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میرا عمرہ رہ گیا, باقی تو سب نے عمرہ کر لیا, میرا عمرہ رہ گیا کیونکہ وہ حیض آ گیا تھا. آپ نے کہا تم نے حج جو کر لیا بس ہو گیا, اسے عمرہ کا نہیں, میں نے الگ عمرہ کرنا ہے. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا, جاؤ اپنی بہن کو عمرہ کرواؤ, جب واپس آؤ تو پھر مجھے فوراً بتاؤ. تو یہ جو مسجد عائشہ سے عمرہ کھلا, یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی برکت سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ دولت نصیب فرما دی. ہمیں آؤ مسجد عائشہ سے رام باندھو آ کے عمرہ کرنا. ایک ہمارے ساتھی کو کہنے کہ میں جب جوانی میں تھا تو 8-8 عمرے روز کرتا تھا. ہڈی چولہے گر جاتی 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 تو ان کو بھیج دیا. پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا تھوڑی دیر آرام کیا. آرام کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے تو حضرت صفیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول میں بیمار ہوں, طواف وعدہ آخری طواف, تو میں طواف کیسے کروں, میں تو بیمار ہوں. آپ نے کہا تم ایسا کرو, میں جب فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو تم نمازیوں کے پیچھے اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف کر لینا. ان کا چلو ٹھیک. پھر وہاں سے تشریف لائے, آپ نے آ کر وہاں حجر کے ساتھ منتظم تھے. آپ اس طرح چپک گئے تھے اس طرح, یہ آخری رات کو جو صبح جب جانا تھا اس طرح. دونوں ہاتھ ایسے لگائے ہوئے اور آپ رو رہے جیسے الوداع نہیں ہوتا آنسو. اس کے بعد پھر آپ نے فجر طواف کیا, طواف کے بعد پھر آپ فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں حضرت ام سلمہ تشریف لے انہوں نے پیچھے سے طواف کیا. تو اس دن آپ نے فجر کی نماز وقتور و کتاب مستور فی رق منشور یہ سورت کی تلاوت, سورت طور کی آپ نے تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پہنچ گئی ہیں. تو آپ نے کہا رحیل چلو بھائی, تو کسی نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو حیض آ گیا, ان کا طواف وداع رہ گیا, کاش میں طواف زیارت کر لیا تھا. ہاں کہا بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا, اب ان طواف وداع کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کا یہ سارا قافلہ وہاں سے واپس چلے ہے اور پھر اسی 6-8 دن میں آپ یہاں پہنچے ذوالحلیفہ اور وہاں کا آپ نے قیام فرمایا. اور اگلے دن پھر آپ مدینے کی طرف نکلے تو آپ نے اس پہاڑ کو دیکھ کر کہا جبل یسب بنا و نسب ہو, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ دعا پڑھتے 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 آپ مدینہ میں داخل ہوئے. تو اس کے چند دن بعد پھر اگلے جہان کی تیاری ہوئی اور وقت سفر آگے کا باندھا. تو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حج مبارک کا بتایا ہے کہ ایک ایک چیز, فلاں جگہ کون کھڑا تھا, فلاں جگہ اونٹنی کس نے پکڑی تھی, فلاں جگہ آپ نے کیا کہا تھا, آپ کے قربانی کس نے کی تھی اور آپ کے لیے خیمہ کس نے لگایا تھا اور انصار کدھر تھے, مہاجرین کدھر تھے, ایک ایک چیز کا منطق کے لیے محفوظ ہے. ایسی چیز جو جن کی طرف دھیان دینا جاتا ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیمے جو لگ گئے, خیمے کو ادھر لگا لے ادھر لگا لے اس کو محفوظ کرنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اللہ نے اسے بھی محفوظ فرمایا کہ آپ نے فرمایا انصار مہاجرین مکہ وہ بیت اللہ کی دائیں طرف خیمے لگائیں اور انصار مدینہ بیت اللہ کی بائیں طرف, آپ کے بائیں طرف آپ کے دائیں طرف مہاجرین کے خیمے تھے اور آپ کے بائیں طرف انصار مکہ کے خیمے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر اور اپنی زندگی کو اس کے لیے قربان کیا اور ایک ایک چیز کو کھود کر کریت کر جمع کر کے ہم تک پہنچایا. یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حج مبارک ہے. جو ایسا حج کر لے گا وہ اس طرح اپنے گناہوں سے نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے, اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. تو میرے بھائی اگر فرض ہے تو اس میں دیر کرنا بڑی ہلاکت ہے. اور آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور 5 سال مسلسل میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جس کو اللہ نے رزق دیا اور 5 برس مسلسل گزر گئے اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ وفا نہ کی. فقط جفانی, اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے ذمہ کیا ہے اس کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کرے. ہم بین الحج والعمرہ پے در پے حج کرو عمرہ کرو, پے در پے حج کرو عمرہ کرو, کہ ینفیان الفقر, یہ فقر کو مٹاتے ہیں, یہ نفاق کو مٹاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے دونوں سال حج کی, عمر رضی اللہ عنہ 10 برس خلیفہ رہے ہر سال حج ہر سال. آخری حج پہ فرمایا اللہ انتشرت رعیتی وانکسرت ہمتی, میرے مولا میری رعایا بڑی بڑھ گئی اور میری ہمت سخت اور شکست ہو گئی, اب مجھے بھی اپنے پاس اٹھا لے. حج کے چند دن بعد محرم میں جیسے یوسف اللہ تعالیٰ وسلم حج کے بعد گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے بعد ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سال جس دن کتنا ہوا اس سال آپ نے حج نہیں کے بعد ہر سال حج, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے عمرے بہت زیادہ فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو جس کو سعادت دی ہے وہ اس کو اپنی سب سے بڑا سرمایہ سمجھ کے کرے, جس کو رزق دیا سرمایہ سمجھ کے کرے. آپ کے ہمارے نبی کا فرمان ہے فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے پہلے, فرائض ہیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, پتہ نہیں کب آدمی سانس ہار جائے زندگی کی بازی ہار جائے سب کو یوں دھرا رہ جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. السلام
دعا سے پہلے گزارش ہے, دعا کے بعد مجھے بھائی راستہ دیں گے, میں نے فوراً سفر پہ جانا ہے تو کوئی مسافر بھی نہیں کرے اور مجھے روکے بھی نہیں, بڑی نوازش ہوگی. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله فحل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم امين برحمتك يا ارحم
مورخه 16 جنوري 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارک. تیار کرتا علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.